الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأبصره وعزة سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگوں یعنی رئیسوں کو جرم کرنے والا بنایا کہ وہاں شرارتیں کریں اور یہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں. متصل آیہ کریمہ جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں جو اعمال بد اختیار کیے جا رہے ہیں اور ایک حد ہے, جب اس حد سے آگے تجاوز آتا ہے بنیادی طور پر ایمان حد, اور جو دائرہ ایمان سے باہر ہے اس کا معاملہ اور ہے, اور جو دائرہ اسلام کے اندر آ کر کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے پھر اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر غلطی یا گناہ جو ہے اس سے قلب پر ایک سیاہ نقطہ وارد ہوتا ہے, اور اگر غلطی ہی تواتر میں رہے تو سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے. توبہ نصیب ہو تو صاف ہو گیا, اگر وہی غلطی دہرا رہا ہے تو مفہوم عالی ہے کہ پھر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب پورا قلب سیاہ ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی. لیکن یہاں جو متصل حصہ ہے اس میں کفار کے حوالے سے بات آ رہی ہے, کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, یعنی وہ جو غلطیاں اور زیادتیاں کر رہی ہیں شیطان انہیں ایسا نکھار کر اور ایسا خوب کر کے انہیں دکھاتا ہے کہ انہیں اپنے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں, اپنی برائی کے ساتھ لگاؤ محسوس ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں. پھر یہاں جب یہ بات آئی کہ وہ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا, اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگوں یعنی رئیسوں کو جرم کرنے والا بنایا کہ وہاں شرارتیں کرے. عربی زبان بہت وسعت کی حامل ہے, اور جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے وہ معنی و مفاہیم جو ایک مادری زبان کے طور پر کوئی کلام کر رہا ہو اسے کسی دوسری زبان میں بعین ہی انہی کیفیات کے ساتھ منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں تو عربی زبان ہے, تو ترجمے میں جب دیکھتے ہیں تو ترجمے میں ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگوں کو جرم کرنے والا بنایا کہ وہاں شرارتیں کریں. اب بعض تراجم جو ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بڑا مجرم ہے کہ جرم میں جو بہت زیادہ جو مجرم ہے اور جرائم کی جو ہے اس کا مزاج اسی میں ڈھل چکا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ بڑے مجرم. لیکن کثیر جو ترجمہ ہے اور جس میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو اکرم التراجم میں حاشیے میں حصہ لکھا ہے کہ وہ بڑے لوگوں یعنی رئیسوں کو جرم کرنے والا بنایا ہے کہ وہ وہاں شرارتیں کریں. اب کسی معاشرے میں جو صاحب حیثیت ہوتا ہے, صاحب اختیار ہوتا ہے, اس معاشرے میں عمومی لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے مقابل آنے سے کتراتے ہیں, اسی روش پر چلتے ہیں جس روش پر وہ ان کے بڑے لوگ مال و دولت سے, حیثیت سے, اختیار سے وہ رہنما کی صورت جو ہے وہ انہیں موقع پر ملی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. اب معاشرے میں جہاں صاحب حیثیت لوگ برائی کی طرف مائل ہوں, صاحب اختیار لوگ برائی کی طرف مائل ہوں, تو لا محالہ یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسی معاشرے کی جو روش ہے اس کی غمازی کر رہے ہیں وہ جو اس کے رہنما. اب معاشرے کی جو عمومی خرابی ہے اسی کے اثرات ان پر واپس جو ہیں حکم کی صورت پر نافذ ہو رہے ہیں. اب جو خرابی ہے اس سے جو مزید خرابی پیدا ہوگی لا محالہ وہ مزید نقصان دے گی. اب فرمایا کہ لیم قروفیا کہ وہاں وہ شرارتیں کریں, غلط انداز اختیار کریں. اب دنیا امتحان گاہ ہے معزز سامعین کرام, اور اس امتحان گاہ میں حق بیان فرمایا گیا ہے اور حق سے ہر تجاوز باطل ہے اور باطل کی طرف بڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ موقع ہے کہ ایک ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بیان فرما رہی ہے اور تمام عالم جو ہے, تمام یہ جو دنیا ہے, تمام یہ جو عالم آب و گل ہے, اس میں ہر طرف اندھیر اور ناحق. یہ جو حق ہے اس کا وزن اور دنیا کے قائم رہنے کے جو اوزان ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جہاں نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کریم کی رحمت برستی ہے, اور کہیں سے اگر نیک اور صالح لوگ نکال دیے جائیں تو نہ سے قرآن یہ بات ثابت فرماتی ہے کہ وہاں پر عذاب الہی آ جاتا ہے. تو دنیا کا قائم رہنا اور احادیث کی روشنی اور قرآن کریم کے ارشادات یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں جتنی برائی بھی ہے اللہ کریم کا احسان ہے کہ عمل صالح بھی موجود ہے, اور وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی علوم ظاہر اور کیفیات باطنی کے حامل ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ دار دنیا کا نظام جو ہے اور یہ نظام ہستی جو ہے قائم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں ہیں, چنے ہوئے لوگ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا بہت بابرکت, اور اس کے مقابل میں کل جہان میں جہالت کا ہونا وہ مقابل ہو نہیں سکتی. اسی لیے یہ حق کا اعلان انتہائی قلیل وقت میں, اور تاریخ انسانی میں اتنے قلیل وقت میں انصاف کا قائم ہو یہ اپنی مثال آ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, فرشتے حاضر ہوئے کہ یہی پہاڑ جو طائف کا اسی کو الٹ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہاں ان کی بچت پہ ہوئی. آپ نے فرمایا یہ نہیں سمجھ رہے, ان کی اولاد سمجھ لے گی, آنے والی نسلوں کو حق معلوم ہو جائے. یہ اپنے قریشی بھائی کی طرف پتھر برسا رہے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ موجود ہونا وہ برکات کا ہونا. پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں آ جاتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنا موجود ہے اور آخری فرد موجود. صاحب ایمان جب اٹھ جائیں گے اس دنیا سے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی, پھر فرصت جو ہے اس جہان فانی کی وہ تمام ہو جائے. اب یہاں جب اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام, تو معاشرے میں اچھائی بھی ہے اور معاشرے میں برائی بھی ہے. معاشرے کا قائم رہنا اللہ کے حکم سے, اس کے کرم اور احسان سے. ہم نے اپنے لیے کون سے راہ کا انتخاب کرنا, عمومی روش اختیار کریں گے تو صاحب حیثیت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے نزدیک صاحب حیثیت ہونا شاید بہت بڑا وزن والی بات ہو، لیکن قرآن کریم سے جب قارون کی مثال بیان فرمائی جا رہی تھی تو وہ نکلا جاہ و جلال کے ساتھ، مال و دولت کی جو اسے فراوانی تھی اس کے احساس کے ساتھ نکلا، اس کی شان کے ساتھ نکلا. تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ایسی دولت اور ایسی حیثیت ہمیں بھی ملی. پھر جب وہ زمین میں دھس گیا اور اللہ کریم کا عذاب وارد ہو گیا، نازل ہو گیا، حکم قائم ہوا، وہی لوگ پھر توبہ کر رہے تھے، اللہ کریم پناہ عطا فرمائے ایسی حیثیت سے جو بندے کو ڈبو تھے. پھر ضروریات زندگی، عوارضات زندگی، روزمرہ کے معمولات، خواہشات، ضروریات، حیثیتوں میں فرق، استعداد میں فرق، حالات اور معاشرے کی روش اور ہر جگہ کی روش کا اپنا انداز، انسان ضرورت کی تکمیل کے لیے گرد و پیش دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، صاحب حیثیت لوگوں کو دیکھتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ حکمران کے ساتھ اگر تعلق ہوگا، حکمران کے ساتھ اگر شناسائی ہوگی تو معاشرے میں میرا مقام ہوگا، میرا لحاظ ہوگا. دنیا فانی ہے معزز سامعین کرام، اور جہاں جہاں جو تجاوز اختیار کیا جا رہا ہے وہ قائم نہیں رہے، اس کے اثرات قائم رہے. ورا، نیکی، تقوی، یہ وہ رستے ہیں جو اس درجے کی اللہ کریم انہیں قائم فرماتے ہیں کہ وہ آخرت تک ان کے اجر اور ثواب جو ہیں بندے کو نصیب ہوتے ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، بخشش نصیب ہوتی ہے، فوز و عظیم نصیب ہوتی ہے. اور جو برائی ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جو کسی نے غلط کیا وہ عمل جب گزر گیا، موقع گزر گیا، لیکن اس کے اثرات تو رہے. مزید اس دار العمل میں فساد پھیلا اور تمام جو نتیجہ ہے اس پر جو کچھ بھی وارد ہونا ہے صاحب عمل کے حصے میں آ گیا. اب وہ اپنے اعمال کو لے کر برزخ میں اترے گا، اسے سمجھ آ گیا. تو یہاں جو ضروری ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، اس کلمہ توحید کے تحت ایک ایسی آزادی عطا فرمائی ہے جو صرف اللہ کے حضور سر بسجود کرتی ہے اور مخلوق خدا سے آزاد کر دے. کیا میں اپنے معمولات میں یہ غور کرتا ہوں کہ عمل سبب کے طور پر رکھوں، اپنا کردار سبب کے حصوں تک محدود رکھوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو اعمال ہیں یا جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی پر نتائج کا انحصار؟ عمل درست سہلے، قرآن و سنت عالم اسباب میں سبب اختیار کرنے کی رہنمائی اور حکم دیتے ہیں. اسباب، جائز وسائل اختیار کرنا یہ درست ہے. ان جائز وسائل کے اختیار کرنے کے بعد اپنا جو اختیاری عمل ہے اس پر انحصار نہیں، انحصار پھر اللہ کی ذات. ہم جب گرد و پیش دیکھتے ہیں، آپ یقین مانیں، کسی کو معلوم ہو کہ اس کا میرے متعلقہ حصوں میں اختیار نہیں ہے، اس کی روش اور ہوتی ہے، اور اسے معلوم ہو کہ جہاں میری ضروریات وابستہ ہیں وہاں اس شخص کی جو ہے عمل داری ہے یا عمل دخل ہے یا اس کا کسی درجے کا اختیار ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے. تو کیا سبب؟ متزلزل کیفیت ہے، متزلزل حال ہے، ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے، اس لیے مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے اپنی ضروریات کو مخلوق سے وابستہ کرتا ہے، اپنی عزت و ذلت کے جو مقامات ہیں اس کے پیمانوں میں وہ اہمیت مخلوق کو دیتا ہے. حالاں یہاں بات جب آتی ہے تو یہ سارے حصے وہ ہیں جو خالق کی طرف جاتے ہیں، یہ سارے رستے وہ ہیں جو خالق کی طرف جاتے ہیں، اس کا اختتام مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف. تو اپنے جو معاشرے میں وہ لوگ جو ہمارے ہی کردار کا نچوڑ ہیں، وہ جب جرم کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں تو لوگ انہیں کی تقلید کرتا ہے. لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ یہی عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدام کا آپ کے حضور حاضر ہونا، دین اسلام اختیار کرنا اور عملی حصوں تک اس کا نفاذ کرنا، مکی زندگی میں کیا حیثیت تھی؟ ظاہری پہلوؤں میں کیا حیثیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ انتہائی کمزور حیثیت. کتنی تعداد تو وہ تھی جو غلام تھے، اور مالک کافر اور مشرک تھے، اور غلام جو ہیں وہ دین اسلام جو ہے انہوں نے قبول کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہ ظاہری آنکھ وہ نہیں دیکھ رہی کہ جبرائیل امین ان کے سوالوں کا جواب لا رہے ہیں بارگاہ عزیز، سوال عرض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، جواب ذات باری تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور جبرائیل امین وہ جواب پہنچا رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام، کتنی حیثیت تھی ان کی، کتنے بلند مقام تھے. لیکن یہ ظاہری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے. اگر اسے ظاہری آنکھ پر ہی انحصار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا کافی تھا. لیکن وہ بدبختی جو اپنے اعمال سے خود اپنے لیے پیدا کر لی جاتی ہے، وہ پھر اندھا کر دیتی. آج ہم دعوے حق کے ساتھ اگر اپنی ذریات، اپنی خواہشات کی تکمیل اور یہ وابستگی مخلوق خدا سے رکھ رہے ہیں، تو پھر ہماری آنکھیں بھی دھندلا گئی ہیں، ہماری بھی نظر کمزور ہو گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ساری کمزوری میں ایک دعویٰ ایمان تو ہے. اس کا کرم اور احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا. عمل صالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک ایک زندگی کا پہلو، اسے جانچنا کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے. اور عمل صالح اختیار کیا جائے، ایک تو اس کا اجر اور ثواب اختیار کا ہے، دوسرا مزید صالح عمل نصیب ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کے حضور اس کے حکم میں، اس کے حکم کے تحت حاضر ہونا اور ہم کلامی کا شرف نصیب. کون سی بادشاہی، کون سی سلطنت، کہاں یہ حصے مخلوق کو میسر ہیں؟ تو اللہ کی شان ہے، وہ اپنے حضور حاضر کرنے کی، پہنچنے کی توفیق عطا فرماتا. دعا کی جائے تو کیا اس دعا کرنے میں ہم کلامی نصیب نہیں ہو رہے؟ قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو، کیا کلام میں ذاتی نہیں دہرا رہے؟ کیا وہ حصے جو لبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے، وہ شرف نصیب نہیں ہو رہا کہ اسی کلام کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی؟ دین اسلام پر عمل پیرا ہونا خالص یہ مستغنی کر دیتا ہے مخلوق سے. اور اگر میرا دعویٰ عمل کا بھی ہے اور میری صورت ظاہری ایسی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ باعمل مسلمان ہے، لیکن میرے معمولات مخلوق کی طرف مبذول ہو رہے ہیں اور میں مخلوق سے استفادہ چاہتا ہوں، تو پھر کہیں کمی بیشی ہے، ضرورت ہے اس کمی بیشی کی نشاندہی کی جائے. وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون، فرمایا اور یہ لوگ اپنی ساتھ شرارت کر رہے ہیں. جو بھی غلطی اور تجاوز ہے وہ زیادتی اپنے آپ کے ساتھ ہے. اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے، محتاج ہم ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ پاک ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو زیادتی اور غلطی کی جائے گی، فرمایا یہ لوگ اپنے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، یعنی اس کا وبال انہی پر ہے، اس کا نقصان انہی کو ہے، یہ مزید اپنی تباہی کا سما کر رہے ہیں. اور فرمایا وما یشعرون، اور اس کا شعور نہیں رکھتے، یہ ادراک نہیں. اب ہمارے نزدیک بڑا عقل مند ہونا، بڑا ذی شعور ہونا کیا جی، کہ دنیا کو وہ بڑی اچھی طرح جمع کر رہا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہے، مخلوق کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں ایسا انداز ہے کہ مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، وہ ایک مخلوق میں رہنما کی جو ہے صورت اختیار کر رہا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا شعور والا، ذی شعور ہے. اب دنیا کا جاننا، اس کا اختیار کرنا، اگر یہ ذی شعور ہونا ہے اور حق سے نہ بلد ہو، حق جو ہے اس سے نہ آشنا ہو اور تڑپ بھی نہ رکھتا ہو، تو قرآن کریم تو ایسی صورت میں اس کا حصہ جو ہے وہ مردے سے مثال فرماتے ہیں. یہ دیکھیں نا، فَأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. تو قرآن کریم تو اسے موت و حیات سے تشبیہ دے رہا ہے. تو عقل مندیاں یہ ذہانتیں دری کی دری رہ جائیں گی، اور یہ وقت جو ہے قیمتی ہے، گزر رہا ہے، اور جو گزر رہا ہے اس کا پھر اختتام بھی آئے گا. تو وما یشعرون، تو فرمایا اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں، یعنی اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، احساس ہی نہیں ہے. اب یہ نتیجہ ہے، کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے معزز سامعین کرام تو پھر اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. جیسے ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہمارا وہ طبقہ جس کے پاس اختیار ہے، جو صاحب حیثیت ہے، ایک نتیجے کے طور پر آئے، اب وہ نتیجہ مزید تنگی اور تکلیف کا سبب بنے گا. اسی طرح یہ جو غلطی کی روش ہے، یہ جو برائی کا اختیار کر لینا ہے، یہ آہستہ آہستہ ایسا عادی مجرم کر دیتا ہے کہ اپنے جرم کا احساس تک نہیں رہتا کہ میں جرم کر رہا ہوں، اور اس غلطی کا اختیار کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. اور جب یہ صورت ہو جائے، وما یشعرون، اللہ معاف فرمائے، بندہ ان حدوں کو نہ پہنچے کہ شعوری طور پر اتنی بیماری لگ جائے کہ یہ حال ہی نہ رہے. یہ دیکھیں نا، ذائقہ، ٹیسٹ ایسی خوبصورت عطا ہے کہ مٹھاس اور کڑواٹ کی تفریق دیتی ہے. مٹھاس کی صرف احساس نہیں، اس کی لذت دیتی. کڑواٹ کا صرف کڑوا ہونا احساس نہیں، اس سے وہ جو تکلیف ہے اس تک پہنچاتی ہے. اس کے کڑوا ہونے کا جو محسوس ہونا ہے وہ کیفیت بھی معلوم ہے. اور اگر یہ جو حس ہے، اور اس حس کا مقام موزر سامعین کرام یہ زبان ہے، انسان کی یہ جو زبان کے سامنے حصے ہیں، یہاں پر ذائقے کی حس ہے، اور اگر یہ حس مر جائے، میٹھا کھا رہا ہے، کڑوا کھا رہا ہے، اسے نہیں معلوم، بس پیٹ بھر رہا ہے، تو یہ بیماری جو گناہوں کی ہے، یہ احساس ختم کر دیتی ہے، مردہ کر دیتی ہے. نہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ زیادتی ہے. فرمایا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُهُمْ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. فرمایا، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو اسی طرح کی رسالت، اسی طرح کی رسالت نہ دی جائے جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی، ہم ہرگز نہیں مانیں گے. انکار نتیجہ ہے کس کا؟ تکبر کا. کوئی بات بھی جب بات کی جاتی ہے کہ میں نہیں مانتا، تو آپ غور کیجئے گا کہ لفظ میں یا ذات پہلے آ گئی ہے، شے کا انکار بعد میں آ گیا، اور ماننا اس کی ابتدا ہی اقرار سے ہے. نہ ماننے کی جو ابتدا ہے وہ اس تکبر سے ہے، جو انکار ہے اس کی ابتدا تکبر سے ہے. شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیوں نہیں بھائی تو سجدہ کرتا؟ اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ اللہ تو نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا، میں اس سے اعلیٰ ہوں. تو تکبر جو ہے اس نے اختیار کیا، ڈوب گیا، مغزی ٹھہرا. اور اسی طرح جب یہ بات آتی ہے کہ لیکن حق آیا ہوا، اذا جاءتھم آیاتھم، جب ان کی طرف اللہ کریم کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے, حکم آتا ہے, قالوا لن نؤمن, کیوں نہیں بھائی تم اس پر اقرار کرتے, کیوں نہیں اس کو مانتے, حتی نوت مثلا ما اوتی رسل اللہ, ہمیں بھی پھر وہ حیثیت دی جائے جیسے اللہ نے اپنے رسولوں کو انبیاء کو عطا فرمائی, یعنی ان کے پاس اللہ کے فرشتے اللہ کا پیغام لاتے ہیں, وہ مخلوق کو رہنمائی دیتے ہیں, وہ ایک ایسا نشان ہوتے ہیں, ایک ایسا حق ارشاد فرمانے والی ہستی ہوتی ہیں جو ضروریاتی زندگی یعنی یا ظاہری امور جو ہیں ان سے بھی اور وہ جو حصے ایمانی ہیں یعنی باطنی حصے ہیں دونوں میں رہنمائی فرماتے ہیں, اور ایسی رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ بات حتمی ہوتی ہے. اب یہاں بات دیکھیں نا جی, پھر انہیں جو اس کا احساس وہ کر رہے ہیں وہ حیثیت میں کر رہے ہیں کہ کسی کی بات مانی جائے, تو وہ جو مقام انہیں ہے جن کی تقلید کی جائے وہ ہمارا ہونا چاہیے, ہماری تقلید ہونی چاہیے, ہماری حیثیت ہونی چاہیے, اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے. اور معاشرے میں حیثیت بڑی ہے, قرآن کریم میں انبیاء سابقہ کے حوالے سے جب بیان کیا جاتا ہے تو ایسے الفاظ کفار کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے, تمہاری حیثیت تو ظاہری طور پر بھی ہم سے کمزور ہے, پھر تمہیں ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت ہے نہیں, وہ انتہائی کمزور حیثیت کے لوگ ہیں, مالی طور پر بھی کمزور ہیں اور طاقت کے حساب سے بھی کمزور ہیں, تو ہم کیوں بات مانیں آپ کے, ہم اپنے آبا و اجداد کی بات کیوں نہ مانیں. تو یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی حق ان کے پاس آتا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں, اب یہاں دیکھیں اس انکار میں بھی وہ پھر ذات لا رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں. تو کوئی معاملہ معزز سامعین کرام پیش آئے تو بجائے اس کے کہ میں اپنی خواہشات کی پیروی کروں, اپنی ذات کو مقدم رکھوں, میں کیوں نہ دیکھ لوں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, نہ ذات آئے گی نہ مسائل پیدا ہوں, نہ آنا ہوگی نہ متکبرانہ رویے ہوں, اور جب یہ عمل نہیں ہوں گے تو پھر نقصان سے بھی بچت ہو جائے گی, اور نہیں تو فرمایا وما یشعرون, لگے رہو بھائی جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو, اللہ کریم فرصت دے دیتے ہیں, شعور نہیں رہتا, بندہ اسی کی خرابی اور برائی میں دھنستا چلا جاتا ہے, اور دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں بھی وہی قرب ملے, وہی مقام ملے جو اللہ کریم نے اپنے رسول جو ہیں ہستی ہیں پیغمبر جو ہیں انہیں جو عطا فرمایا, اللہ عالم قیس یجعل رسالتا, فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ نور رسالت کس کو عطا فرمانا ہے. معزز سامعین کرام میں نے عرض کیا انبیاء اور رسول اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں, یہ چنے گئے لوگ ہیں, اللہ کریم نے ان ہستیوں کو پسند فرمایا, ان ہستیوں کی تقلید, ان ہستیوں کے ارشادات پر چلنا اللہ کی رضا کو پہنچاتا, ان ہستیوں سے جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے, جو اس کی باریکیاں ہیں اللہ کریم کی رضا سے پھر اس کے قرب کو لے کر جاتی ہیں, اتنی بلند پایا یہ ہستیاں ہیں, لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے چنا ہے, یہ ان کی شان ہے, یہ چنے گئے لوگ, یہ عمومی بات نہیں ہے, اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جو چنی گئی معصوم عن الخطا ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان ہستیوں کو مبعوث فرمایا, ہم جیسے کمزور خطا کار لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے یہ ہستیاں, اور ہم پر کتنا بعڑا احسان ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. اب جب بات اس ادا کی آئے گی معزز سامعین کرام تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ حصے جو شان ہے انبیاء کی یہ وابی ہے, اس کی عطا ہے, اس کی پسند ہے, اس نے عطا فرمائی, اس نے چنے, دوسرا حصہ اس کے ساتھ اور اس کے ذیل میں جو آتا ہے وہ کسب بھی ہے، مجاہدہ کرنا، کسب کرنا، عمل کرنا، جو اختیار دیا گیا ہے مخلوق میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خدام ہیں ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے انبیاء رسول کے خدا. پھر تمام خدام میں جب بات آئے گی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام سب سے بلند آئے گا، چونکہ یہ خدام ہیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے کتب سابقہ میں بھی جن کا ذکر ارشاد فرمایا، ان کی یہ شان ہے کہ رب کائنات نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے کلام ذاتی میں، کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، چنی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. پھر یہی تعلق معزز سامعین کرام، یہی جو شان رسالت ہے اس کا تعلق متصل تین زمانوں میں آتا ہے، تابعین تبع تابعین تک آتا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین. پھر اس کے بعد بات آتی ہے اولیاء اللہ کی، تو بات جو میں نے کی کسب کی، ولایت کا اعلی ترین کوئی مقام جو ہے یا منصب جو ہے یہ ممکنات میں ہے، یہ ممکن ہے کوئی اولاد آدم میں سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. کسے نصیب ہوتا ہے، کسے عمل نصیب ہوتا ہے، کس پر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے، یہ الگ موضوعات ہیں. لیکن یہ کسب بھی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. ایسا نہیں کہ کسی بزرگ کا بیٹا ہے تو اس کا وہ رشتہ ہی سبب ہے، اور وہ رشتہ کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس سبب نہیں ہے کہ وہ ولایت کے مقامات جو ہیں اعلیٰ ان تک نہیں پہنچ. ایسا نہیں ہے، ولایت کسب بھی ہے، بنیاد ایمان ہے. جب قرآن کریم دعوت دیتا ہے نا حق کی، تو یا ایھا الناس سے ابتدا فرماتا ہے، یا ایھا الناس سے بات آتی ہے آمنوا تک، پھر عمل الصالحات پر آتی ہے. اور جب بات ولایت کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو پھر صرف عمل ظاہر تک حصے جو ہیں وہ کافی نہیں، پھر ضرورت ہوگی کیفیات باطنی کی. اعمال ظاہر ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و احادیث، سنت، فقہی بحث، ایک ایک تحقیق جو ان حدود کے تحت، یہ نصیب ہو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، قرآن کریم اسے فوز و عظیم بیان فرماتا ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر دوسرا حصہ جو اس سے آگے چلتی ہے بات، اس رضا کے بعد پھر ایک اور رشتہ ہے، وہ قرب کا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بات میں اچھائی اور برائی کے حوالے سے کر رہا تھا، یاد رکھیں وجود حق کا ہے، نیکی اور ورا تقوی کا ہے، برائی ایسی ہے جیسے اندھیرا ہوتا ہے. اور اندھیرا اس لیے نہیں ہوتا کہ اندھیرا وجود رکھتا ہے، جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا، اور جہاں روشنی آ جائے گی وہاں اندھیرا نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، رہیں گے قیامت، جن کے قلوب قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوں گے. جو امور ظاہر میں یہ ایک ایک عمل میں دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے اللہ اور اس کے حبیب کا، جو کیفیات باطنی میں وہ تڑپ رکھیں گے کہ رب کائنات انہیں قلب اثر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیات عطا فرمائے گا، دنیا اور جہان کا ایک نظام قائم ہے، چل جہاں لوگ کام کرنے کے لیے دن کی روشنی جنہیں عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے انہیں رات کی آغوش بھی عطا فرمائی کہ آرام کر سکے، ایک نظام ہے. اسی طرح جو حق کا اختیار کرنا ہے وہ لوگ موجود ہیں، رہیں گے. اسی طرح یہ جو کیفی حصے ہیں اللہ کریم نے متصل حصے سلاسل اسی لیے کہتے ہیں عطا فرمائے ہیں، और हैं रहेंगे। बात मेरे और आपकी है, हम बाम बाम बहस में लगे हैं, बाम रोज जो रोजगार है उसी में चक्कर में फंसे हुए हैं, नौकरियों में लगे हुए हैं, हैसियत की दौड़ में लगे हुए हैं, कहां कहां कोई फंसा हुआ है। ये उस किसने करना है मियां, जो मुखातिब है उसने करना है, और मुखातिब क्या मौलाना है, मुखातिब क्या पीर साहब है, हम में से हर एक मुखातिब है मौजा सामीन कराम, और ये उसका एहसान कि वो उसने मुखातिब फरमाया, और अगर उसके मुखातिब होने को सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ये इतना बड़ा एहसान है कि हाँ कैफियत और हाल मुंतखिब की हो जाती है, यानी चुना जाता है। तो मासूम अनिल खता तो अंबिया और रसूल, लेकिन हिफाजत इलाहिया का सबब बन जाता है। हम लोग कमजोर हैं, कमजोर हैं, कमजोर हैं, नहीं मालूम इस चलने में कहां ठोकर खाकर गिर जाए। तो जब वो हिफाजत फरमाता है तो फिर ये रास्ता आसान होता है। अल्लाह जल्ला शानू ये हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए और महफूज रखे कि हम अपनी अना का शिकार हो जाएं, हम मुतकब्बिराना रवैयों में हमारे मिजाज ढल जाए। अल्लाह इससे महफूज रखे, अल्लाह करीम हमें बहालत ईमान रखे, अल्लाह करीम हमारे मुआशरों में इस्लाम का नफाज फरमाए, अल्लाह करीम हमारे ममालिक में हमारे मुल्क में इंसाफ और राज फरमाए, अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए। ये जो हमारा किरदार हम पर हर सूरत में सवार है और जिसे हम भुगत रहे हैं, इससे छूटने का सबब भी यही है। अल्लाह हम सबको हदायत दे, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।